السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله بعد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا بیان ہے وہ کسی دن یا وقت کا محتاج نہیں. بندہ مومن اور سچا امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے تو ہر آن ہر لمحے سیرت کا پیکر ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال کیونکہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس میں ذہن اور دل آمادہ ہوتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سننے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سماعت کرنے کے لیے، تو بہرحال مفید ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خاص طور پر وہ پہلو اجاگر کیے جائیں کہ جو عملی طور پر ایک امتی کے لیے بڑے کارآمد بھی ہیں اور جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ سبق بھی سکتی، اور خاص طور پر حب رسول کے نام پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو اب دین سے ہٹ کر جو اعمال وہ کیے جاتے ہیں، ہر سال ہی کیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ کل بھی، کل کا دن بھی جو گزرا ہے، اور جو بھی اپنے گھر سے نکل کے ذرا سفر جس نے بھی کیا ہے، تو وہ اچھی طرح سے اس کے سامنے وہ اعمال یقیناً آئے ہیں کہ جس سے واقعتاً یہ محسوس ہوتا ہے کہ حب رسول کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوسوں دور نکل گئے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو اصل تقاضے ہیں اس سے وہ ہم غافل ہو گئے. اور یہ ہے کہ فائدے کے بجائے الٹا ایک نقصان ہے کہ جو اپنے اوپر اور گناہوں کے بوجھ ہیں کہ جو کہ لاد ہے، اور بدعات کا ایک تومار ہے کہ جو کہ اب آہستہ آہستہ وہ کھنچتا چلا جا رہا ہے راستے کی طرح. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیات ہیں کہ جو کہ نگاہوں سے جب ہمارے سامنے آتی ہیں، تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. حب رسول کے اصل تقاضے کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی اصل بنیادیں خود قرآن مجید رب کائنات کیا پیش کرتا ہے، یہ سامنے رکھنا، یہ خاص طور پر اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ مفید ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال آج بھی انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کون، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک آیت کا ایک حصہ ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے کہ جو آیت ابتدا میں تلاوت کی گئی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے رب کائنات چار بنیادیں ہیں کہ جو کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جن کو مضبوط کرنے سے ہی ہم واقعتاً سچے امتی ہیں کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی پر اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی، بہت مختصر ہوگی، لیکن میرے لیے آسانی ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر سارے رحمت اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت فرمائے، ان کے دو یعنی خطبات کی جس کو کتابی شکل میں مرتب کر لیا گیا، انشاءاللہ یہ دو کتابیں آخر میں بھی اس کا میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ، تو یہ کفایت کریں گی ایک ریفرنس کے طور پر انشاءاللہ ہمارے پاس ہوں گی جس میں تفصیل اس موضوع پر انشاءاللہ مزید ہمیں مل جائے گی تو وہ درس کے آخر میں انشاءاللہ یہ کتابیں بھی آپ کو دستیاب ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کون, جیسے میں نے عرض کیا سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں بالکل آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ہماری اصل بنیادیں وہ واضح کر رہا ہے کہ جس کو اپنا کر ہم واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن سکتے ہیں. اس میں پہلی بنیاد ہے, دیکھیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے پھر انشاءاللہ چار بنیادوں پر اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی. فرمایا گیا فل لذینہ آمنو بہی, بس وہ لوگ کے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, یعنی پس منظر میں اگر آپ تفصیل میں جا کے اس کا مطالعہ کریں گے اس آیت کا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت خاصہ کا تذکرہ فرما رہا ہے, یعنی خاص اللہ کی جو بھی رحمت ہے وہ کن بندوں پر ہوگی, اور اسی میں پھر یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چار تعلق کی بنیادیں قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے کہ جو کہ ایسے بندوں پر ہوگی. فرمایا فل لذین آمنو بھی, بس وہ لوگ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, نمبر ایک, وَأَزَّرُوهُ, اور وہ ان کی توقیر و تعظیم کریں گے, نمبر دو, وَنَصَرُوهُ, اور وہ ان کی نصرت کریں گے, نمبر تین, اور وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید, نمبر چار, یہ چار تعلق کی بنیادیں ہیں. فرمایا کہ اولئک هم المفلحون, یہی ہیں کہ جو کہ فلاح پائے گا, یعنی سند بھی دے دی گئی کہ یہ چار تعلق کی بنیادیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم فرمائے گا یہی ہیں کہ جو اصل فلاح فوز و فلاح کا وہ حقدار ہوں گے اور وہ سچا امتی کہلانے کے وہ لائق ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ چار تعلق کی بنیادوں کو ہمیں سمجھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے سب سے پہلی بات کیا ہے, فل لذین آمنو بھی, بس وہ لوگ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور دیکھیے ایمان کی دو لیولز ہیں کہ جو ہمیں بچپن سے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں, اور یعنی یہ ہے کہ وہ پہلا درجہ کیا ہے ایمان کا, اقرار باللسان, ایمان مجمل ہم سب کو بچپن سے یاد کرایا گیا, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, یعنی یہاں پر بھی ایمان کے دو لیولز کا تذکرہ آ گیا. ایک لیول یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اللہ کے احکامات کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا, زبان سے جو ہے اقرار, یہ حق ہے کہ جو کہ زبان سے دیا, اور صرف زبان نہیں اقراروں کے لسان تک نہیں بلکہ تصدیقوں بالقلب, جو زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ دل سے جو ہے وہ تصدیق ہو جائے, اور دل سے تصدیق اس کا اظہار ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے. تو لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی بات ہوگی تو یہی دو لیولز کا تذکرہ ہوگا, اقرار بھی ہو اللہ کے احکامات کو ماننے کا, اور یہ ہے کہ پھر اس کی مانی جائے اور یہ عمل کے ذریعے سے ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعتاً وہ تصدیق بالقلب اور وہ حقیقی ایمان ہے کہ جو بندے کو حاصل ہو. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو اقرار ہو کہ واقعتاً جس طرح سے ہم کلمہ شہادت میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان یعنی گواہی دیتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں, اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں, تو یہ یعنی اس کی تصدیق کی کیفیت بھی, اور ایمان کے معنی ہی تصدیق کے, یعنی ایمان کی اصطلاحی معنی کیا بیان کیا جاتا ہے, تصدیقوں بما جاء به نبی, ہر اس چیز کی تصدیق کرنا کہ جو کون لے کر آئے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی بات ہے کہ جو بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی یکون ہواہ تبعا لما جئتہ, یہاں تک کہ میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو بہر یہ ہے کہ یہ ایمان یہ پہلا تقاضا ہے, تعلق کی پہلی بنیاد ہے کہ جو خود رب کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یعنی ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں اگر واقعتاً تعلق مضبوط کرنا ہے تو اقرار کے درجے پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اور یہ ہے کہ یہ تصدیقم بالقلب یعنی دل کی گہرائیوں سے یہ یقین میں جو ہے وہ بدل جائے کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو بھی وہ تعلیمات دے رہے ہیں وہ یعنی کس کی طرف سے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اپنی خواہشات نفس سے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں فرماتے، اور یہ ہے کہ وہ وہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ سورہ نجم میں یہ سند بھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی کہ بما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحى، وہ اپنے خواہشات نفس سے کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پہلی بنیاد کو ہمیں مضبوط کر کے اور سچا امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ کامل ایمان وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ہم خاتم النبیین مانے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، آج دیکھیں پوری دنیا اڑی چوٹی کا افزور لگا رہے، اور خاص طور پر آپ نے ابھی بھی یعنی دیکھا ہوگا کس طرح سے اسلام آباد میں جو لبرلز ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ جو تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے 295C اس کو ختم کرنے کے لیے، اور اسے کالا قانون پہلے بھی قرار دیا گیا، اور یہ ہے کہ پھر ٹھکانے لگایا گیا اس شخص کو بھی، اور یہ ہے کہ پھر سے جو ہے نا یہ زور ہے کہ جو کہ اب پکڑ ہے دوبارہ سے اس کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو برحال یہ ہے کہ خاتم النبیین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اس پر ہمارا کامل جو ہے وہ یقین ہو، اور وہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رحمت للعالمین بنا کے پوری انسانیت کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے جہان والوں کے لیے وہ بھیجے گئے، ان تمام باتوں پر کامل ہمارا اعتماد بھی ہو یقین بھی، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب کروائے۔ پھر دوسرے تعلق کی جو بنیاد یہاں رب کائنات فرما رہے ہیں کہ وَعَزَّرُوهُ، وہ ان کی توقیر اور تعظیم کریں گے۔ یہ توقیر اور تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دیکھیں چار باتیں ہیں کہ جو کہ شامل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کا ادب اور احترام، نمبر دو آپ کی اطاعت، نمبر تین آپ کی اتباع، اور نمبر چار آپ سے محبت۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو توقیر و تعظیم میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وَعَزَّرُوهُ، ان کی توقیر و تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ادب اور احترام کیا جائے، یعنی جس شخصیت پر کامل یقین ہو جائے، لہٰذا یہ ہے کہ اب ان کا ادب اور احترام ہے کہ جو کہ ان کے ماننے والوں کے اندر جو ہے وہ پنپنا چاہیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بشر ہیں، وہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ عام بشر نہیں ہے، یہ اس پر ہمارا کامل جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ عام بشر نہیں ہے بلکہ افضل البشر ہے، یعنی انسانوں میں وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور یہ ہے کہ محسن انسانیت ہے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ افضل البشر ہونا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے ہمیں ادب اور اہتمام یعنی احترام ہے کہ جو کہ کرنا ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر دو اگر آپ اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں تو وہاں پر خود رب کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اور احترام ایک امتی کو کرنا چاہیے اس کو اجاگر کر رہا ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر دو میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہرکم بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا، اور ان کے روبرو جب ہو ان کی محفل میں تم بیٹھے ہو، لہذا اپنی آوازوں کو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کی آواز سے تم اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہو، لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اور توقیر و تعظیم کا تقاضا ہے کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو، اور ان کی محفل میں اگر روبرو تم ہو تو اپنی آوازوں کو جو ہے وہ بس رکھنا ہے، یہ ایمان کا جو تقاضا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتہبا کا اعمال حکم وان تم لا تشعر، کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، یعنی آپ اندازہ کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز ہماری اگر بلند ہو جائے تو وحی کیا آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں، بیکار چلے جائیں، ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. آج تو اللہ معاف کرے کہ کس طرح سے ہمارے یعنی اللہ کے رسول کی آواز پر آواز تو بلند ہونا، یعنی اس سے تو ہم کہیں آگے نکل گئے. ہمارے تو اعمال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف، ہماری سیرت ہمارا کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے بالکل جو ہے وہ میچ نہیں کھاتا، لگا نہیں کھاتا. لہٰذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے ہمیں جائزہ دینا چاہیے کہ صرف آواز پر آواز بلند کرنے پر یہ وعید ہے کہ سارے اعمال حق ہو جائیں، ہمارے تو اعمال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو مرد یہ ہے کہ یہ توقیر اور تعظیم ہے کہ جو یہ دوسرا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تعلق کی بنیاد ہے، اور اس میں چار باتیں ہم نے سمجھ لی ہیں. اس میں سے پہلی بات ہم نے سمجھ لی آپ کا ادب اور احترام، یعنی اب ایک عام انسان کی طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ اختیار نہیں کرنا. ایک عام انسان کا بلاوا اور ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا، زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. ایک ہے حکم ایک عام انسان کا اور ایک حکم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. سب سے اوپر حکم وہ کس کا ہو؟ اللہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس اعتبار سے دیکھیں جو توقیر و تعظیم کا دوسرا تقاضا ہے ادب و احترام کے بعد، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اطاعت کیا ہے؟ یعنی دلی آمادگی کے ساتھ کسی کا حکم ماننا. حکم آ گیا ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہی وجہ ہے بار بار قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بار بار یہ الفاظ یہ تقاضا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اصل اطاعت ہے اللہ کی، لیکن اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے سے کریں گے؟ لہٰذا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کس طرح سے اللہ کی اطاعت ہو. لہٰذا اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرماتی، مَن یطیع الرسول فقد اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر. لہٰذا اصل اللہ کی اطاعت، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کے رسول کیونکہ ریپرزنٹیٹو ہیں اللہ کے، اس کے نمائندے، ان کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں اس بات کو نمایاں کیا کہ من اطانی اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، اور ومن اسانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک روایت تو بڑی اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کلو امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا، الا من ابا، کہ جس مگر سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں داخلے سے انکار کر. عجیب بات لگی نا، اور صحابہ کرام بھی جو ہے وہ لرز گئے یہ بات سن کے کہ اللہ کے رسول ایسا، اور پوچھا کہ میں یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہوگا بدنصیب ہوگا کہ جو خود جنت میں داخلے سے انکار کر. تو آپ نے دیکھیں وضاحت کیا فرمائی کہ من آتانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے خود جنت میں داخلے سے انکار کر دیا. یہ ہے اصل میں اطاعت رسول کی اہمیت. تو توقیر و تعظیم کا دوسرا تقاضا یہ ہے ادب و احترام سے آگے بڑھ کر جب اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ گیا ہے تو اب سر تسلیم خم ہوگا. ان کی اطاعت ہے کہ جو کہ دیکھیں دو اطاعت ہیں کہ جو کہ ایبسلوٹ ہوں گی، انکنڈیشنل ہوں گی، غیر مشروط ہوں گی. اور وہ کس کی دو اطاعت ہیں؟ اللہ کی اطاعت انکنڈیشنل غیر مشروط، اور یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ہاں اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطیوں کا امکان ہے، گناہوں کا امکان ہے، یقیناً ہر انسان خطا کار. لہذا یہ ہے کہ اب جو بھی جو ہے وہ کسی جماعت کا امیر ہوگا، لہذا اس کی اطاعت فی المعروف ہوگی. وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر کوئی حکم دے گا تو مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا. لہذا یہ ہے کہ یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو کہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ادب و احترام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تیسرا جو تقاضا ہے اس کے وہ اصطلاح قرآن مجید میں آتی ہے، اس کا نام ہے اتباع. اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے وہ ذہن میں تازہ کریں. اطاعت میں حکم کا انتظار ہوتا ہے اور اتباع میں جو ہے وہ حکم کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ کسی اپنے چاہنے والے کی چاہت میں ڈوب کر، محبوب کی محبت میں ڈوب کر، اس کی ایک ایک ادا کو جو ہے وہ اس سے محبت ہو جائے، اس کو اپنانے کی جو ہے وہ کوشش ہے. یہ ہے اصل میں اتباع. یہ ایک مثال سے بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. ایک کھانے کے ٹیبل پر اگر والد محترم بھی بیٹھے ہوئے اور اولاد بھی بیٹھی ہوئی اور کھانے کے دوران والد صاحب کو دھسکا لگتا ہے، کھانسی ہوتی ہے زبردست، اب کیا خیال ہے جو فرما بردار اولاد ہے جو بیٹھی ہوئی ہے والد صاحب کو کھانستے ہوئے دیکھ رہی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً جو ہے وہ جا کے پانی کا گلاس جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، فرما بردار اولاد کی علامت ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اولاد جو ہے وہ بیٹھی رہے آرام سے کہ بھائی والد صاحب کھانس رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب یہ حکم دیں گے پانی لانے کا پھر ہم جو ہے وہ منہ ہوں گے، پھر حرکت میں آئیں گے، نہیں، بلکہ فرما بردار اولاد کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ حکم کا انتظار کیے بغیر والد صاحب کی محبت میں ڈوب کر سرشار ہو کے تڑپ جائے، اور یہ کہ اس تکلیف سے نجات کے لیے فوراً ادب سے پانی کا گلاس لا کے انہیں پیش کرے، حکم کا انتظار نہیں کرے. تو ایک تو ہے حکم آ جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہے اطاعت رسول، اب تو ماننا ہے امتی. لیکن یہ ہے کہ حکم کا انتظار کیے بغیر محبت میں ڈوب کر ایک ایک ادا کو اپنانا اپنے محبوب کی، یہ ہے اتباع. اللہ تعالیٰ یہ اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا معیار ہی اتباع رسول کو قرار دیا. فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے واقعتاً محبت کرتے ہو تو اس کی علامت بھی ہوگی فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. اس کے دو فائدے ہوں گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں سے تمہیں بخشے گا. تو لہٰذا یہ ہے اتباع رسول، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے ایک ایک ادا کو اپنا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو تعلق تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتباع کے میدان میں آپ دیکھیں کیسے وہ آگے تھے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا تھا وہاں یہ خون کی ندیاں اپنی بہاتے تھیں. اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں تو یعنی پانی جو وضو کا ہے اللہ کے رسول کے، اس کو لینے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے چھینا چپکی چل رہا ہے. اور یہ ہے کہ جہاں سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رفع حاجت کیا وہاں صحابہ کرام نے اپنا اسے معمول بنا لیا. اسی جگہ سے اگر سفر سے گزر رہے کوئی صحابی تو وہیں بیٹھ کے رفع حاجت کا معاملہ، کہ اللہ کے رسول نے یہاں پر یہ عمل کیا. یہ ہے وہ اتباع رسول کا وہ میدان، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے ایک ایک ادا کو. لہٰذا یہ جو ہے وہ تیسرا تقاضا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا. پہلا کیا تھا؟ ادب اور احترام. دوسرا اطاعت، اطاعت رسول جس میں حکم کا انتظار ہو. اور تیسرا جو ہے وہ اتباع رسول. اور چوتھا تقاضا ہے جو کہ واقعتاً نتیجہ ہے ایمان ہی کا، اور وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ آج محبت کے معیار ہی تبدیل ہو گئے. آج حب رسول کے نام پر جو ذہن میں ایک چیز سمانگے وہ یہ کہ بس سال میں ایک دن آنے پر محبت کے جو ہے وہ کچھ اظہار کر لیے جائے، اور وہ اظہار بھی شریعت کے خلاف، کہ جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین نہ اسلاف صحابہ سے جو ہے وہ ہمیں آثار صحابہ سے کوئی ایسا عمل وہ نظر آتا ہے جو کہ آج ہم محبت رسول کے نام یا حب رسول کے نام پر کرتے ہیں. خرافات کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، اللہ کو اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے بندوں کو اذیت دینے والے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے افعال سے جو وہ محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ توقیر و تعظیم میں چوتھا نقطہ ہے. اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ کرام کے طرز عمل، رب کائنات کا تقاضا کیا ہے محبت رسول کے حوالے سے. دیکھیے محبت رسول یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ سورہ احزاب کے نمبر 6 میں رب کائنات فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اہل ایمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ یہ بخاری مسلم کی روایت میں جس کا متن آغاز میں نے رکھا تھا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یومن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و من الناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری انسانیت سے بڑھ کر. جب تک میں محبوب تر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے بعد وہ کس کی ہونی چاہیے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اور یہ محبت اگر یعنی دوسری محبتیں اس محبت پر حاوی ہو جائیں تو پھر سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 ذرا گھر پہ جا کے دیکھیے گا کہ پھر اللہ تعالی دو چار شیٹ ہیں کہ جو کہ ایسے بندوں پر لگاتا کہ اللہ تعالی یعنی ایسے لوگ فاسق ہیں کہ جن کی محبتیں دیگر محبتیں وہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر حاوی ہو جائیں اوپر اٹھ، اور یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی ہدایت دے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 محبتوں کے کمپیریزن میں 3 محبتیں ہیں کہ جو بیان کی گئی. فرمایا گیا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری ازواج بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے رشتے دار، مزید 3 محبتیں ایڈ کی گئیں 5 محبتوں میں. فرمایا اموال میں اخترف تم ہوں، وہ مال کے جو تم نے بڑی محبت سے کمایا، وہ تجارت ان تک سو نہ کسا رہا، وہ تجارت کے جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا، وہ مساجد ان تردا رہا اور وہ گھر حویلیاں جو تمہیں بڑے پسند ہیں. دیکھیں یہ 8 محبتیں جمع کی گئیں، اب 3 محبتیں کمپیریزن میں بیان کی جا رہی ہیں. احب الیکم، اگر یہ 8 محبتیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیلہ، اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے. تو فرمایا کہ فتربصوا، بہت ہی بیزاری والا معاملہ انداز ہے کہ جاؤ پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنا حکم لے آئے، کوئی عذاب تم پر نازل کر دے، موت تمہیں دے دے. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت دے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ دنیاوی محبت نبی کی محبت پر حاوی ہو جائیں تو پھر یہ چار شیٹ ہے کہ جو خود رب کائنات بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. جہاں تک صحابہ کرام کی محبت کا تعلق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، واقعتاً یہ بھی یعنی ایک بڑا ہی الگ انداز ہے صحابہ کرام کی محبت کا کہ جو مختلف گوشوں میں ہمیں نظر آتا ہے، مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے. اب جیسے بخاری مسلم کی روایت جو حضرت انس سے مروی روایت ہے، ایک شخص نے آپ سے آ کے عرض کیا، ایک ساتھی آئے اللہ کے رسول کے پاس، عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے اس کی تیاری کیا کی، عمل کی طرف راغب کیا، تم نے تیاری کیا کی. تو وہ بھی بڑا درویش تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کوئی خاص تو نہیں تیاری کی، لیکن ایک چیز ہے کہ جو کہ میرے پاس ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز میرے پاس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تجھے جس سے محبت ہے روز قیامت تو ان کے ساتھ ہو، تجھے جس سے محبت ہے روز قیامت اس کی مائیت ہے کہ جو کہ تجھے نصیب ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہو، یعنی اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سب کو اس درجے پر نصیب فرمائے. اسی طرح ایک واقعہ ایک اور ساتھی کا، وہ بھی بڑا پیارا واقعہ تبرانی کی روایت ہے. ایک ساتھی آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، اپنے گھر میں اپنی اولاد میں ہوتا ہوں، تو بلکہ انہوں نے آغاز میں فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی بیوی اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر آپ زیادہ جو ہے وہ محبوب ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں اور مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول میرا دل اس وقت تک بے قرار رہتا ہے اور مجھے چین نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کی محفل میں آ کے آپ کا دیدار نہ کروں، اس وقت مجھے جو ہے وہ چین نہیں آتا، اور یہ بے قراری کو قرار مجھے جب آتا ہے کہ جب میں آپ کی محفل میں آ کے آپ کا دیدار کروں، اور وہ فرماتے ہیں ساتھی کہ نبی پھر مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ جانا آپ کو بھی ہے جانا مجھے بھی ہے اس دنیا سے، اور یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں پہنچ جائیں گے اور میں بھی اگر اللہ تعالی میرے اعمال کی بنیاد پر جنت میں مجھے داخل کر دے تو مجھے تو یہ اس بات کا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ نبی ہیں انبیاء کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جنت میں اور میں عام درجے پر جنت میں ہوں گا، لہٰذا یہ ہے کہ جب مجھے آپ کی یاد آئے گی تو لہٰذا میں اس بات پر بے قرار ہوتا ہوں کہ وہاں پر آپ کا دیدار میں کیسے کروں گا، آپ تو انبیاء کے اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ فائز ہوں، تو اس پر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 وہ نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اور یہ خوشخبری آ گئی کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے روز قیامت کہ جن پر اللہ نے انعام کیے، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا کہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے، وہ صدیقین میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے، اور کیا ہے یہ خوب رفیق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رفاقت جو نصیب فرمائے، تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہے کس کے لیے کہ جو واقعتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے سانچے میں اپنے اعمال کو جب اٹھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا بعض صحابہ کرام میں شعرا بھی تھے اور یہ ہے کہ اپنی شاعری کے ذریعے سے اسلام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا کرتے تھے کہ جب کفار جو ہے وہ آپ کی شان مبارک میں ہجوم کرتے تھے اور آپ پر جو ہے وہ توہین آمیز اشعار جو ہے وہ کہتے تھے، تو یہاں سے پھر بعض شعرا تھے صحابہ کرام کہ جو شاعری کے ذریعے سے جواب دیتے تھے کفار، ان کے دانت کھٹے کرتے، تو بہر یہ ہے کہ ان میں صحابہ کرام میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ کی، جن کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسان تمہارے جو اشعار ہیں وہ کافروں پر تیر بن کے برس، کیا خوب تم جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ بہر یہ ہے کہ اب ان کا جو انداز محبت ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے مشہور اشعار ہیں حضرت حسان بن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کے یہ محبت میں ڈوبے ہوئے اشعار، انہوں نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنَ أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلَدِ النِّسَاءَ خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان نے ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ وأحسن منك لم تر قط عين کہ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا کسی، اور اجمل منك لم تلد النساء اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صاحب جمال آج تک نہیں جانا، اور کہتے ہیں وہ خلق تم ابرا من کل عیب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک ہے کہ جو کہ رکھا گیا ہے، کان کا قد خلق کا کما تشا جیسے آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، تو یہ محبت میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ انداز صحابہ کرام کے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور محبت کا اظہار ہے کہ جو کہ فرمایا، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ من احب شیئن اکثر من ذکر، جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ وہ زیادہ کرتا ہے، اس کے بیان میں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ آتے ہیں، تو لہٰذا یہی معاملہ آپ دیکھیں صدیق اکبر کا تھا، کتنی شدید محبت تھی اللہ کے رسول سے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا سائے کی طرح آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے کہ جو کہ موجود ہوتے تھے ہر لمحے ہر آنکھ ہر مشکل گھڑی رضی اللہ عنہ، اور صدیق اکبر جو ہے وہ ان کا یہ قول ہے وہ فرماتے تھے کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ مجھے اس دنیا میں تین چیزیں ہیں کہ جو کہ محبوب ہیں، تین چیزیں اس دنیا میں مجھے محبوب ہیں. نمبر ایک، پہلی چیز کیا محبوب ہے؟ کہ النظر الی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کیا فرما ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وہ یہ کہ حضور کو میں، یعنی اللہ کے رسول کو میں نظر بھر کے، جی بھر کے جو ہے وہ دیکھتا رہا، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس دنیا میں. نمبر دو، انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا مال ہو اور میں خرچ کروں کس پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس دنیا میں. اور نمبر تین، ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری بیٹی ہو، صدیق کی بیٹی ہو، اور وہ کس کی زوجہ ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہیں. اور بارہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ جو چہرہ محبوب ہونا چاہیے وہ کس کا چہرہ محبوب ہونا چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا چہرہ اگر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا تو میں اپنا چہرہ کس کے چہرے کے مطابق بناؤں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محبت ہے اور اس کا عملی اظہار ہم کر رہے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ دی ہے. لیکن یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ امتی ہونے کا دعویٰ ایک امتی وہ کرے اور اس کو اللہ کے رسول کے چہرے سے محبت نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. اور وہ ہے داڑھی مبارک کی سنت. اللہ کے رسول کا چہرہ تو یہ تھا نا، چہرہ مبارک جس پر داڑھی مبارک شریف، اور یہ داڑھی مبارک کی سنت سنت موقعہ اور یعنی بعض کے نزدیک واجب کے درجے. لیکن یہ ہے کہ اس سنت کے خلاف ہم اقدام کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ معاف کرنا. پیسہ خرچ کر کے ریزر خرید کر لا کے صبح صبح گندی نالی کی نظر اس داڑھی مبارک کی سنت کو کرتے ہیں اور چہرے پر سجانے کے لیے تیار ہیں. اب ذرا وہی سنیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اشخاص باہر سے آئے، ان کا حلیہ یہ تھا کہ داڑیاں صاف تھیں، مونچھیں بڑی ہوئی. اللہ کے رسول نے ادھر رخ کر لیا، دیکھنا پسند نہیں، غصے سے کہا تم نے کیا شکل بنائی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مالک ہے علاقے کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے داڑیاں صاف کراؤ مونچھیں بڑھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا غصے سے کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے اوف اللوہا و کسر الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کراؤ. اب آپ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایسے چہرے دیکھنا پسند نہیں کیے، اور روز قیامت ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، آرزو لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مائیت ہمیں نصیب ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حوض مبارک سے، حوض کوثر سے ہمیں جام نصیب ہے، لیکن اگر ہم ایسے داڑھی مونڈ کر جو ہے وہ چہرے لے کر وہاں پہنچے اور اللہ کے رسول جب وہ رخ پھیر لیں تو کیا کیا بچے گا ہمارے پاس، کیا کیفیت ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا کہ آپ کے چہرے سے بھی جب وہ محبت ہو. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ توقیر اور تعظیم کے حوالے سے چار باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے آئے. اب تیسرا جو تعلق کی بنیاد تھی جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں آئی تھی، فالذین آمنوا بہ، پس وہ ان پر ایمان لائیں گے. سمجھا ہم نے کہ ایمان دو درجوں کا، زبان سے اقرار بھی ہو اور دل سے تصدیق بھی ہو. اور پھر وَعَذَرُوهُ، وہ ان کی توقیر و تعظیم کریں گے. اور توقیر و تعظیم کے حوالے سے چار باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں، ادب و احترام بھی ہوگا، اطاعت بھی ہوگی، اتباع بھی ہوگی، اور محبت بھی ہوگی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد تیسرا میدان ہے وَنَصَرُوهُ، وہ ان کی نصرت کریں گے. یہ تیسری بنیاد ہے تعلق کی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم استوار کریں گے تو سچی امتی کہلائے. وَنَصَرُوهُ، وہ ان کی نصرت کریں. اب یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے ساتھیوں سے کوئی اپنی ذات سے متعلق کوئی کبھی مدد چاہی کہ میری یہ ضرورت پوری کر دو؟ کبھی نہیں. بلکہ یہاں نصرت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک مشن ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا،
اور یہ ہے کہ یہ آج امتی ہے کہ جو کہ بلائے بیٹھا ہے. یعنی امتی ہونے کا جو بھی ایک تقاضا ہے اتنا اہم وہ ہم بلائے بیٹھے ہیں. رب کہنا خود فرما رہا ہے وَنَصَرُوهُ, وہ ان کی نصرت کریں. کس کام میں نصرت کی تھی سادہ کرا رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین. ایک منصب ہے اور ایک کار رسالت ہے کہ جو اللہ کے رسول کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک مشن ہے کہ جو کہ آپ سونپے گئے. اور یہ وہ مشن ہے کہ جو رب کائنات نے ایک نہیں دو نہیں تین مقامات پر قرآن مجید کے اور ایز اٹ از الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین. سورہ توبہ کے آیت نمبر 33 آپ دیکھیں, سورہ فتح کی آیت نمبر 28 آپ دیکھیں, سورہ صف کی آیت نمبر 9 دیکھیں. تینوں مقامات پر یہ مشن اللہ کے رسول کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو کہ واضح کیا رب کہنا. وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دی گائیڈنس کامل ہدایت دے کر یعنی قرآن دے کر, ودین الحق اور حق پر مبنی جس سسٹم نظام عدل دے کر. اور یہ دین کیوں دیا, یہ الہدا یہ قرآن کیوں دیا, لِيُظْهِرَهُ ہو عَلَى الدِّينِ, تاکہ آپ اس نظام عدل کو تمام باطل ادیان پر کل نظام ہائے زندگی پر رائج کر دیں, نافذ کر دیں. ولو کرہ المشرکون, سورہ صف کے آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی جنگ ناگوار ہو. اور سورہ فتح کے آیت نمبر 28 میں الفاظ آتے ہیں وکفا باللہ شہیدا, اور اس بات پر اللہ ہی بطور گواہ جو ہوتا. تو یہ وہ مشن تھا جو اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, دین عطا کیا گیا اللہ کے رسول کو. اور آپ کا فرض منصب ہی تھا کہ اللہ کا یہ دین یہ صرف کتابوں کی نظر ہونے نہیں آیا, یہ ریسرچ پیپر کی نظر ہونے فقط نہیں آیا, یہ لائبریریز میں جو ہے وہ سجانے کے لیے نہیں آیا, یہ سونے کے تاروں اور چاول کے دانوں سے بس فقط لکھنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ دین ہے کہ جو یوٹوپیا نہیں ہے, خیال پلاؤ نہیں, یہ اپنا نفاذ ہے کہ جو کہ اللہ کی زمین پر جاتا ہے. اللہ کی زمین اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ, اور یہ ذمہ داری اولاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ دو اعتبارات سے پوری, یعنی دو اس مشن کی ادائیگی میں کام ہے کہ جو مسلسل اللہ کے رسول کی سیرت میں آ پائیں ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک. دعوت دین اقامت دین, دعوت دین اقامت دین, یہ دین کی دعوت ہے کہ جو کہ آپ نے مسلسل دی ہے, اللہ کے دشمنوں کو بھی دی, اپنے دشمنوں کو بھی دی, اور یہ ہے کہ ان پر حق ہے کہ جو کہ گواہی کا ادا کیا اپنے قول اور فعل کے ذریعے. اور پھر دین کی غلبے کی جد و جہد میں پھر آپ نے ایک اجتماعیت صحابہ کرام کی وہ بنائی, اور وہ صحابہ کرام کی جماعت کہ جس نے پھر اللہ کے رسول کے اس مشن میں شامل ہو کر آپ کا دست و بازو بنے اور لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 برس کا جو بھی یہ عرصہ ہے اس میں 13 برس جو ہے وہ مکی دور ہے اور بقیہ جو ہے وہ مدنی دور 10 برس, اور اس میں جو ہے وہ مکی دور میں ہمیں وہ ظلم و ستم کے پہاڑ جو کہ صحابہ کرام پر توڑے گئے, اس دعوت اور اقامت کی جد و جہد میں, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں برداشت کر, وہ سیرت کا آج یہ عملی پہلو ہے کہ جو کہ سامنے رکھنا چاہیے. کس طرح سے جو ہے وہ ابو جہل بدبخت عین خوابنہ کعبہ میں جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں پیچھے سے جو ہے وہ گلا بھی رسا ڈال گیا اور گلا بیچتا ہے, کس طرح سے آپ بیہوش ہوتے ہیں, یہ ظلم آپ پر کیا گیا. طائف آپ گئے ہیں اور کس طرح سے اوباش لڑکوں کو پیچھے چھوڑا گیا, تاک تاک کر بدماشوں نے پتھر مارے ہیں نالے مبارک پر, خون آلود ہوئے, بیہوش ہو کے گرے, اور ریتیلی طائف کی زمین پر رحمت للعالمین کو پھسیٹا گیا. کس طرح سے احد کے میدان میں جب حق و باطل کے درمیان مارکا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے, اور کس طرح سے خون کا فوارہ ہے کہ جو کہ جاری ہوتا, آپ لہو لہان ہوتے ہیں, اس زمین نے رحمت للعالمین کا خون ہے کہ جو کہ جذب ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ, اور پھر 259 صحابہ کرام کی جانوں کی نذرانے کہ مکی دور میں حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر بھاری پتھر امیہ بن خلف رکھے اور کوڑے برساتے تھک جاتا تھا لیکن وہ احد ماہد کہتے نہیں تھے, وہی مکے کی سرزمین کے جہاں حباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی پیٹ انگاروں پر لٹایا گیا اور انگارے کی وجہ سے کھال کٹ کے اور چربی پگھل کے انگارے ٹھنڈے ہوئے جب جان کی خلاصی ہوئی, اور کس طرح سے 259 جانوں کے نذرانے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ احد کے میدان میں جہاں موسیٰ بن عمیر ہیں جو نوجوانوں کے آئیڈیل، وہاں حضرت حمزہ بھی ہیں کہ جو سگے چچا ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلیجہ کاٹ کے چبایا گیا، مسلح کیا گیا، راش اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے. لہٰذا یہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے مشن میں شامل ہو کر اور ان کی نصرت ہے کہ جو کہ جس کا تقاضا یہاں آ رہا ہے، ونصروا، وہ ان کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، یعنی دین کے غلبے کی جد و جہد. آج مجھے بتائیے کہ یہ طرز عمل ہمارا کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق کی بنیاد آپ کے مشن میں شامل ہو کر کسی ایسی اجتماعیت میں شامل ہو کر کہ جس کا ڈکلیئر گول جو ہے وہ اللہ کے دین کا نفاذ اس کی کوشش ہو، جس کی دعوت و تربیت کا محور و مرکز جو ہے وہ قرآن ہو، جس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ طریقہ کار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آخذ شدہ ہو، ایسی کسی اجتماعیت میں ڈھونڈ کر اس میں شامل ہو کر اپنا یہ فرض منصبی ادا کرنا. ختم نبوت کے بعد اب یہ دین کے غلبے کی جد وجہد ہمارے باندھوں پر فرض کے درجے پر ہے. لہٰذا یہ کتنا کس کی یعنی کیفیت ہے امتی ہونے کا؟ کون اپنے آپ کو جو ہے وہ کہلائے گا کہ واقعی اس اللہ کے رسول کے مشن میں میں شامل ہوں؟ میں یہ چیز ہے کہ جو کہ بلائے گا. اور جو دھندے چل رہے ہیں وہ کیا چل رہے ہیں، وہ ہم سب نے کل آنکھوں سے دیکھے، کس طرح سے غل غپاڑے ہیں اور کس طرح سے شور شرابہ ہے، کس طرح سے جو ہے وہ لنگر پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ ہے علمان حفیظ، اور یہ ہے کہ ٹریفک جیم، پورے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی ڈیگز بجا کے اور ان کے کان پھاڑ دینے والی آواز، اور کس طرح سے جو ہے وہ اذیتوں پر اذیتیں دی جانا، اور کس کے نام پر؟ حب رسول کے نام، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ تعلق کی بنیادیں جو کہ آج ہماری پتہ نہیں کہاں گئی. تو بہرحال چوتھی بنیاد جو رب کائنات یہاں فرما رہا ہے کہ وتبع نور الذی انزل ما، اور اس نور کی اتباع کریں گے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. کیا نازل کیا گیا نور؟ یہ نور ہدایت، یہ قرآن جو منبع اور سچشمہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہ قرآن کے جو پہاڑوں کو جو ہے ریزہ ریزہ کر، اس کو جو ہے وہ قلب محمد ہی پر جو ہے وہ نازل کیا گیا. کتنی تکلیفیں ہیں کہ جو اس وحی کے نزول میں خود ذات مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، پھر اسی قرآن کی دعوت کو جو ہے وہ عام کرنے کے لیے، انسانیت تک پہنچانے کے لیے یہ تکلیفیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کی چند جھلکیاں رکھی. ورنہ تو سیرت کی کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. لہٰذا یہ تقاضے ہیں کہ اس نور کی اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید. آج قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ یعنی میں عرض کروں تو آپ یقیناً اس بات کو تسلیم کریں گے کہ بحثت مجموعی الا ماشاء اللہ، بحثت مجموعی آج امتی نے ایک عام دنیاوی کتاب کو جو ہے وہ سب سے اوپر رکھا ہوا اور قرآن نیچے تھا، برابر بھی نہیں کیا. اور میں مثالیں دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. آج سب سے زیادہ وقت ہم نے کس کتاب کو دیا ہے؟ دنیاوی کتابوں کو دیا ہے. 15 سے 20 سال لگاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیلڈ، 15 سے 20 سال. یعنی یہ ہے کہ وہ تعلیم علمی کا زمانہ، پھر اسپیشلائزیشن، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ فیلڈ میں جا کے ہاؤس جاب، یہ 15 سے 20 سال. لیکن ایک سال بھی کوئی ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے لگایا؟ کوئی یعنی صرف احساس ضیاء کے طور پر یہ بات رکھی جائے کہ پوری زندگی ہم نے آخری مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کتنے لوگوں نے کب پڑھا؟ یاد کیجئے، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں ہم چھاتے ہیں. یعنی 1% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو پورا قرآن اپنی زندگی میں ترجمے کے ساتھ جو مکمل. یہ ہے نالائکی ہماری، اور ہم دعوے کرتے ہیں امتی ہونے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کہ جس کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ تکلیفیں برداشت کی، جبھی تو شکوہ قرآن نے نقل کیا سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں. کس کا شکوہ؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شکوہ کریں گے اپنے رب سے، وقال ربی ان قوم اتخذوا، وقال رسول ان قوم اتخذوا حاضر قرآن محجورا، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، کہ بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار ہے سمجھ کے اس سے ہجرت دیتا ہے. یہ شکوا نقل کیا خود رب کائنات نے اپنے حبیب کا قرآن میں، سورہ فرقان کے آیت نمبر 30 آپ جا کے دیکھیں، روز قیامت یہ شکوا ہے. تو شکوا نہیں ہے بجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید کرائے، خون کا فوارہ جاری ہوا، نانین مبارک جو ہے وہ لہو لہان کیے گئے، 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے دے، اور ایک آج امتی جو ہے وہ صرف زبانی کے لحاظ میں دعوے کرے اللہ کے رسول کی محبت کو، سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ رنگ رلیاں مچا کے اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے اور ایسے حد کندے اور کام کرے کہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، باقی سارے خوش ہوتے ہیں. تو ہو اپنی جو ہے وہ منمانیاں کر کے اور دعوے کر کے کہ ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رنگ ڈھنگ محبت کے، یہ تقاضے ہیں. لہٰذا یہ چار بنیادیں اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول کے حوالے سے جان، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، یہی ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے. تو بہرحال یہ ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ باتیں رکھی ہیں، آخر میں خوشخبری بھی سن لیجیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے اور ایک خوشخبری ہے کہ جو کہ ہمارے لیے، یعنی یہ صحابہ کرام بھی لرز گئے تھے کہ یہ کن کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرما. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ یا لیتنی لقد لقیت اخوانی، اے کاش کہ میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے. تو صحابہ کرام سامنے بیٹھے اور حیرت برتا حیرت میں ہے کہ بھئی یہ کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کے درمیان بیٹھے ہیں. تو تڑپ کے پوچھا قالو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السنا اخوانا واصحابا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے اصحاب نہیں؟ تو قال بلا، اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں، تم بھی میرے بھائی ہو، میرے اصحاب ہو. ولکن قوم یجیمون من بعدکم، دیکھیں اب چار باتیں کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اور چار تعلق کی بنیادیں رب کائنات نے فرمائی، سورہ آراف کے آیت نمبر 157 جس کی تفسیر ہم نے پڑھی، اور اب اس روایت میں چار ہی باتیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کاش میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے. کون ہے یہ بھائی؟ فرمایا کہ نمبر ایک، وہ لوگ کہ جو یعنی تمہارے بعد آئیں گے، یجیمون من بعدکم، جو تمہارے بعد آئیں گے، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، جو تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بی ایمانکم، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے کہ جیسے کہ تم ایمان لائے ہو آج، اور وہ یصدقونی تصدیقکم، وہ میری تصدیق کریں گے کہ جیسے آج تم نے میری تصدیق کی، وینصرونی نصرکم، اور وہ میری مدد کریں گے، میری نصرت کریں گے کہ جس طرح سے آج تم نے میری نصرت کی، میرے مشن میں تم جس طرح سے دست و بازو بنے ہو، تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں میرے بھائی کہ جن کی میں خواہش رکھ رہا ہوں کہ میں ان سے ملاقات کروں. لہذا جو تمہارے بعد آئیں گے، تمہاری طرح مجھ پر ایمان لائیں گے، تمہاری طرح جو ہے وہ تصدیق کریں گے میری اور میری نصرت فرمائیں گے. فیا لیتنی قد لقیت اخوانی، تو کاش کہ میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے. اب آپ سوچیں یہ خواہش کا اظہار کس کے لیے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ہمارے لیے فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں واقعتاً وہ سچا امتی تو جو بننا پڑے گا. اگر واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر ہم پورا اترنے والے ہیں، یہ چار تعلق کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمایا. لیکن بقول مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے، آج کیفیت کیا ہے محبت کے نام پر، انہوں نے لکھا ابوالکلام آزاد مرحوم نے، کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہیں مگر ہمارے دل کی اجڑی بستی اس کی کوئی آج ہمیں فکر نہیں. آج ہم اپنے گھروں کو برقی کمکموں سے لائٹوں سے روشن کرتے ہیں مگر اپنے دل کی اندھیاروں کو روشن کرنے کی کوئی ہمیں فکر نہیں. ہمارے دل مردہ ہو گئے، اندھیرے میں پڑے ہیں. تم پھولوں کے گلدستے سجاتے ہو مگر اعمال حسنا کا تمہارا پھول ہے کہ جو مرجا گیا. یہ سوچنے اور سمجھنے کی اور اثر سے ضیاء پیدا کرنے والی بات ہے. اور یہ ہے کہ آج سیرت کا مطالعہ اللہ کے رسول کی ہم زیادہ نہیں کرتے. پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے دشمن کر رہے ہیں، کفار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ، بڑی جو ہے وہ شد و مند کے ساتھ کر رہے ہیں. میں چند مثالیں آپ کو دوں، یعنی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بہت بڑا نام ہے، عیسائی ہے، عیسائی مورخ ہے، اور اس نے کتاب لکھی دی ہنڈریڈ، سو عظیم شخصیات، اور اس میں نمبر ون پہ رکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے سارٹنگ کی کہ اپنے اپنے وقت کے بڑے ہی یعنی ایسے لوگ، عظیم لوگ کہ جنہوں نے دنیا کا دھارا تبدیل کر دیا، اور یہ ہے کہ بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے، اس نے سارٹ آؤٹ کیا. نمبر ون پہ رکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر تین پر عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، خود عیسائی ہے، نمبر ون پہ رکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اقرار کیا واقعتاً کہ واحد اللہ کے رسول ہیں انسانی تاریخ میں کہ جنہوں نے واقعتاً جو باتیں کہی ہیں اخوت مساوات کے حوالے سے اس کو نافذ کر کے دکھایا، یعنی مذہبی میدان میں بھی اور یہ ہے کہ سیکولر میدان میں بھی، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی، انفرادی گوشے میں بھی اور اجتماعی گوشے میں، واقعتاً اگر تعلیمات جو کہی ہیں اللہ کے رسول نے اسی پر مبنی معاشرہ بھی قائم کر کے دکھایا. اسی طرح ایل جی ویلز ہے، کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، دشمن ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب خطبہ پڑھتا ہے حجت الوداع کا تو اقرار کرتا ہے کہ واقعتاً اخوت مساوات حریت اس کے واسط تو میں نے جیسے تو نظرت میں بھی پڑھے ہیں، مسیح ناصری میں بھی، واضح ناصری میں بھی پڑھے ہیں، لیکن واحد انسانی تاریخ میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اخوت مساوات حریت پر مبنی بالفعل معاشرہ قائم کر کے دیکھا، انسانی تاریخ میں آپ کے مقابلے پر کوئی نہیں. ایک اور جو ہے وہ دلیل جو بھی کافروں کی طرف سے، یہ بھی فرانسیسی ایک مصنف ہے، ذرا دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. اس کا نام ہے الفونس دی لیمرٹائن، اور یہ کہتا ہے، بہت پیاری بات ذرا توجہ کیجیے گا، کہتا ہے کہ اف گریٹنس آف پرپز، اسمالنس آف مینس اینڈ اسٹانشنگ ریزلٹ آر دا تھری کیٹیگری آف اے ہیومن جینیس، ہو کوڈ ڈیئر کمپیئر اینی گریٹ مین ان ہسٹری وتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ کم وسائل کے ساتھ عظیم مقصد کا حصول اور حیران کن نتائج، اگر یہ تین چیزیں اعلی شخصیت کا خاصہ ہیں تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ مقابلے کی کون ضرورت کر سکتا ہے کہ کم وسائل کے ساتھ عظیم مقصد کا حصول اور بہترین حیران کن نتائج ہیں کہ جو کہ اگر حاصل کیے انسانی تاریخ میں، وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اصولی بات سمجھیں، یہ جو کفار ہیں ان کی تعریفیں اللہ کے رسول کے حق میں اگر آئیں تب ہم مانیں گے اللہ کے رسول کی شخصیت کو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کفار کے کوٹیشنز کے رحم و کرم پر؟ ہرگز نہیں، یہ تو ان کی مجبوری ہے، انہیں تو تسلیم کرنا ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے اور آپ کے لیے نقطہ یہ ہے کہ یہ سیرت کا مطالعہ کر کے یہ کفار اس نتیجے پر پہنچے، اور ہماری سیرت کا مطالعہ کتنا ہے؟ آج کا جو بھی جین زی ہے، جین الفا ہے، وہ ایک فنکار اور کرکٹ جو کرکٹر ہے اس کی جتنا شجر نصب اسے پتا ہے، اتنا اللہ کے رسول کی سیرت کا اسے پتا نہیں. یہ تعلق ہے سیرت کا جو کہ ہمارا، میرا اور آپ کا، اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ کرتا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا معیار ہے، حب رسول کے جو اصل تقاضے کے جو آج ہم نے اختصار کے ساتھ سمجھے، واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر گامزن فرمائے اور ان تعلق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی ماہر القادری مرحوم کے وہ اشعار بڑے پیارے ہیں، مجھے بھی بہت پسند ہیں، یقیناً آپ کو بھی پسند ہوں اور اس سے پہلے آپ نے بھی سنے ہوں گے. خون نقشہ کھینچا ہے سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو، اور جس نے یعنی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلا، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، اور سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، اور سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا اس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، اور سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، اور سلام اس پر کہ جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو سچی محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے، اور جو محبت کے تقاضے ہیں اور جو تعلق کی اصل بنیادیں خود رب کائنات نے ہمیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بنیادوں کو ہمیں استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اور جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ میرے لیے آسانی یہ ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر سارا مدرحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابچے یہاں پر انشاءاللہ آپ کے لیے موجود ہوں گے، اور یہ اس ماہ ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ ہمیں مطالعہ کر کے اور اپنے دوست احباب کو دینے کی ضرورت ہے کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ سچا امتی بننے کے کیا تقاضے ہیں اور حب رسول کے اصل تقاضے کیا ہیں. تو اسی عنوان پر ایک کتاب چاہے سچا امتی کون انشاءاللہ، یہ بھی اویلیبل ہے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، یہ دو کتابوں کے سیٹ یہاں پر ہیں، اور قیمت کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی قیمت ہوگی، لیکن اس کی اصل قیمت اس کے مضامین، اس کی تحریر ہے جو اصل میں زندگیوں کو تبدیل کرنے والا. اور یہ ہے کہ یہ اس ماہ مبارکہ کا بہترین تحفہ، اور گھروں پر سیرت کا مطالعہ ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ مطالعہ کیا جائے تاکہ آپ کی عظمت اور آپ کے جو عملی پہلو ہیں اسے اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.